بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك والحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اكتب بعد محمد وعلى
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
فرجه. أعزائي الكرامي، فقه مسألة کے اعتبار سے چھوٹی سی زحمت، عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری عبادتیں چونکہ مستقل طور پر واجب ہوتی ہیں، لہذا علمی اعتبار سے جملہ استعمال کیا جاتا ہے علماء کے درمیان کے عبادات میں تداخل نیت کی اجازت نہیں ہے. اب یہ ذرا مشکل سا جملہ ہے، اس کی وضاحت کر دوں. تداخل نیت کی اجازت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیں ایک مومن نے 5 وتر تک مسلسل فجر کی نماز قضا کی، ایک مثال دینے کے لیے کہا، اب وہ 6ٹے دن یہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں 5 دن کی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں قرۃ عین اللہ اور ایک نماز پڑھ لے تو رکھ، کہ بھائی نماز ایک ہو نیتیں 5 ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سیدھی سیدھی بات ہے، اگر 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں تو 5 نمازیں پڑھنی، 5 روزے قضا ہوئے ہیں تو 5 روزے رکھنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک روزہ رکھے اور نیت 5 روزوں کی کر لے یا 10 روزوں کی کر لے. تو جہاں پر بھی جتنی عبادتیں واجب ہوئی ہیں یا مستحب ہیں ان عبادتوں میں تداخل کہیں پر بھی نہیں ہے نیت کے اندر، سوائے وضو اور غسل میں. وضو ایسی عبادت ہے، غسل ایسی عبادت ہے کہ اگر ایک سے زیادہ واجب یا مستحب وضو یا غسل ہوں تو آپ ان میں تداخل نیت کر سکتے ہیں. مثلا نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہے اور قرآن کے حروف کو مس کرنے کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہے اور اللہ کے نام کو مس کرنے کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہے. فرض کر لیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی کھولنا ہے، اس کے حروف کو بھی ہاتھ لگانا ہے، اللہ کے نام کو بھی ہاتھ لگانا ہے، تینوں کام کرنا ہے. تو اب یہاں پر آپ کو شریعت 3 وضو واجب کر رہی ہے کہ بھائی اللہ کا نام چھونے کے لیے الگ وضو کرو، قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے وضو کرو، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو. لیکن یہاں پر تین وضو کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نیت کریں تین, وضو کریں ایک, اور یہ ایک وضو تینوں نیتوں کو پورا کر دے گا. غور فرما رہے, یعنی ایک ہی عبادت جو ہے وہ ساری کی ساری نیتوں کی ذمہ داری کو پورا کر دے گی. اب اس وضو کے بعد آپ قرآن کو مس بھی کر سکتے ہیں, قرآن کے حروف کو چھو بھی سکتے ہیں, اللہ کے نام کو مس کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ ساری عبادتیں کر سکتے ہیں. غسل کی عبادت ہے اسی طرح سے. فرض کریں جناب علی کی تین چار غسل ہیں جس کا موقع آ گیا, آپ کربلا کی زیارت پروردگار نے آپ کو نصیب کی, فرض کریں آپ میدان کربلا میں ہیں, اور جس دن عید ہے اس دن اتفاقا جمعہ کا دن بھی ہے, رمضان کے مہینے میں آپ نے بات پسند کی, یا فرض کر لیں کہ یوم عرفہ, تو عرفہ کے بعد اگلا دن عید قربان کا دن, اور فرض کریں جمعہ کا دن بھی اسی دن, تو الگ الگ کئی سارے غسل مستحب ہو گئے. جمعہ کا دن غسل ہے, یس مستحب ہے. عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے, جی مستحب ہے. مولا حسین کی زیارت کربلا میں کر رہے ہیں, غسل کرنا مستحب ہے, جی ہاں مستحب ہے. تو آپ تین مرتبہ نہانا ہے کہ جمعہ کا الگ غسل کرو, عید کا الگ غسل کرو, مولا حسین کی زیارت کا الگ غسل کرو, نہیں. آپ تینوں کی نیت کریں کہ میں جمعہ کا غسل بھی کر رہا ہوں, عید کا غسل بھی کر رہا ہوں, مولا حسین کی زیارت کا غسل بھی کر رہا ہوں, قربت اللہ ایک غسل کر رہے ہیں, تینوں کی تین عبادتیں پوری ہو جائیں گی, اور آپ ایک عبادت میں تین عبادتوں کا ثواب بھی حاصل کریں گے, تین عبادتوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی. وضو اور غسل کے علاوہ مجھے کسی مقام پر, اچھا یہ صرف مستحب غسل کی بات نہیں ہے, واجب غسل کے ساتھ دیے گی, اور واجب اور مستحب کو بھی ملایا جا سکتا ہے. یعنی فرض کرنے کے غسل واجب تھا پر, اور جناب علی مستحب غسل کا دن بھی ہے, جمعہ کا دن بھی مثال کے طور پر, آپ دونوں ایک ساتھ نیت کر لیں میں فلاں واجب غسل کر رہا ہوں اور جمعہ کا غسل کر رہا ہوں قربت اللہ, تو ایک ہی غسل کے اندر آپ ایک ہی نیت کے اندر جو ہے وہ دو الگ الگ نیتیں کر لیں اور ایک غسل کر لیں, آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے. اچھا عبادتوں کے اندر اس کے علاوہ کہیں تداخل نظر نہیں آیا, ایک مقام ہے جس کی بعض علماء نے اجازت دی ہے, مثلا حضرت سیستانی نے اجازت دی ہے, وہ ہے نمازوں کے اندر صرف ایک نماز, اور وہ نماز ہے نماز غفیلہ اور نافلہ مغرب. دیکھیں مغرب کی آپ نماز جب مکمل کرتے ہیں تو چار رکعت اس کی نافلہ ہے, یہ مغرب مکمل کرنے کے بعد آپ چار رکعت نافلہ پڑھیں دو دو رکعت کر کے. یہ بات ایک کلی قانون ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت میں جب بھی مستحب نمازوں کی بات آئے تو چاہے جتنی بھی رکعتیں ہوں وہ ہوں گی دو دو رکعت کر کے ہمیشہ. مستحب نماز دو رکعت سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی, لہذا اگر کہا جائے چار رکعت مستحب نماز, یا آٹھ رکعت مستحب نماز, یا پچاس رکعت مستحب نماز, یا سو رکعت مستحب نماز, یہ ہمیشہ دو دو کر کے ہوگی, کبھی بھی مستحب نماز دو رکعت سے زیادہ نہیں ہو سکتی. چار رکعت مستحب نماز نافلہ مغرب کے بعد, اب مغرب پڑھتے ہیں فرض کریں نافلہ پڑھنا چاہتے ہیں, دو رکعت پہلے پڑھیں اس کے بعد دو رکعت اور پڑھیں, کا ایک اور نماز مستحب ہے مغرب اور عشاء کے درمیان یا مغرب کے بعد, جس کا نام ہے نماز غفیلہ. بہت ہی عجیب نماز ہے, مجھے ممبر اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کروں, اگر میں نجی گیدرنگ ہوتا تو شاید میں وہ الفاظ استعمال کرتا جو چلو میں کہہ دیتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے, جادو ہے گویا جادو, حالانکہ جادو اگر نہیں کوئی, میں جادو کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن معجزہ ہے نماز غفیلہ. آپ نماز غفیلہ پڑھیں دیکھیں آپ کی حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہیں, نماز غفیلہ کی خنوت میں آپ دعا مانگیں دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے, زبردست نماز ہے نماز غفیلہ. تو آپ نماز غفیلہ پڑھنی مغرب عشاء کے درمیان, تو آپ دو رکعت غفیلہ پڑھیں, چار رکعت نافلہ پڑھیں, ہو جائیں گی چھ رکعت. یہ واحد مقام مجھے نظر آیا جہاں پر تداخل نیت کی اجازت ملی. آغا سستانی کہتے ہیں کام کرو تم نافلہ کی نیت بھی کرو غفیلہ کی نیت بھی کرو, دو رکعت پڑھو, تمہاری دو رکعت غفیلہ بھی ہو گئی اسی میں دو رکعت نافلہ بھی ہو گئی, اب مزید صرف دو رکعت نافلہ پڑھ لو تمہیں چار رکعت نافلہ کا ثواب بھی مل جائے گا غفیلہ کا ثواب بھی مل جائے گا. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد
صلی اللہ علیہ محمد.
اعزائی گرامی عرفان امامت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے مسلسل ہم آپ کے ساتھ سما خراشی کر رہے ہیں اور اب اس دان کو زحمت دے رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا نے متعال سے کہ اس فرشیدہ پر جو ہم بیٹھے ہیں پروردگار ہمارے اس بیٹھنے کو اس ذکر مولا حسین اور ذکر مناقب و فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے انشاءاللہ, اور خدا ہم سے راضی رہے اور خدا کرے کہ جس انداز سے اہل بیت اطہار اور پروردگار چاہتا ہے اسی انداز سے ذکر کو ہم بپا کرتے ہیں. ایزان پہلے دن سے ایک آیت صدام کلام قرار پائی, آج میں ساری باتوں کو چھوڑ کر اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کے مضامین پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آخر کے آخر آیت میں یہ آیت کس انداز سے ہمارے موضوع سے اس کا اتصال بنتا ہے. سورہ مبارک نحل میں ارشاد رب العزت ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. دیکھو اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا. واللہ اخرجکم, اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا بہت سادہ عربی ہے. لا تعلمون, تمہیں علم نہیں تھا شیئا کسی بھی چیز کا. وجعل لکم السمع, اور اس کے بعد خدا نے تمہارے لیے سماعت قرار دی, تم سن سکتے ہو. والابصار, تمہارے لیے بصارت قرار دی, تم دیکھ سکتے ہو. والافئدہ, اور خدا نے تمہیں فؤاد عطا کیا. افئدہ جمع ہے فؤاد کے. عام طور پر لغت کی کتابوں میں فؤاد کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے دل, دل تک. لیکن یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ بہرحال دل کے لیے الگ لفظ ہے, دماغ کے لیے الگ لفظ ہے. دل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قلب, دماغ کے لیے لفظ ذہن بھی استعمال ہوتا ہے, عقل بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ فؤاد کیا ہے؟ انگریزی زبان کا ایک لفظ شاید وہ اس کی وضاحت کر سکے. ایک چیز جس کو کہا جاتا ہے ذہانت, انٹلیکٹ. یہ جو فؤاد ہے درحقیقت اس کیفیت کا نام ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, خدا نے تمہیں سماعت دی, خدا نے تمہیں بصارت دی, خدا نے تمہیں فؤاد عطا کیا. لعلکم تشکرون, خدا چاہتا یہ کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ.
سبحان اللہ.
بڑی دھیمی رفتار سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے, مرحلہ بہ مرحلہ جو ہے وہ اس آیت کے رموز اور اس کے نکات کو, جس حد تک ہمارے دامن زخم و گنجائش ہے. اس لیے کہ بہرحال اگر واقع مفسر قرآن بیٹھے, وارث قرآن بیٹھے, تو ساری رات گزر جائے بائے بسم اللہ کے نقطے پر ہی تفسیر مکمل نہ ہو, تو وہ تو بات یہ لگے. لیکن بہرحال جتنا ہمارے دامن وقت میں, دامن ظرف میں گنجائش ہے ہم بات کریں گے. ہمیں حکم دیا گیا, اگر حکم نہ دیا گیا ہوتا شاید ہمیں اجازت بھی نہ ہوتی کہ ہم اپنی مرضی سے قرآن کے بارے میں بات کریں. اپنی مرضی سے تو خیر پھر بھی نہیں کر رہے, لیکن حکم دیتا ہے قرآن بار بار کہ غور کرو, تدبر کرو, تفکر کرو. لقومی یعقلون, لقومی یتفکرون, لقومی یعلمون, تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کریں. اور وہ بھی اہل بیت اطہار سے, جو الہامات ملتے ہیں انہی سے ہم جو ہے وہ اب عزیزان کے سامنے گفتگو کو پیش کر سکتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. یاد رکھنا کائنات میں جو کام بھی ہو رہا ہے وہ در حقیقت پروردگار کر رہا ہے.
بے شک سبحان اللہ.
چاہے ظاہری اعتبار سے وسیلہ کوئی بھی ہو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا. اچھا, انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے کتنی لیکنگز لے کر آتا ہے, کتنی کمیاں اور کتنے نقائص لے کر آتا ہے؟ آپ نے غور کیا کبھی؟ انسان جب آتا ہے تو مکمل خالی آتا تھا, نہ اس کے بدن پر لباس ہے, نہ ظاہری اعتبار سے کوئی مال ہے اس کے پاس, نہ ظاہری اعتبار سے کوئی مکان کا مالک ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا, نہ کوئی کھانا ہے, نہ پینا ہے, ہر اعتبار سے خالی ہے. لیکن یہ نگاہ پروردگار ہے جو باقی کسی نقص کا تذکرہ نہیں کر رہی. غور کیجئے گا, باقی کسی عیب کا تذکرہ نہیں کر رہی, باقی کسی کمی پر پروردگار کی نظر نہیں ہے. ایک خاص کمی ہے جس پر پروردگار کی نظر ہے. خدا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تم مالدار پیدا ہوئے کہ غریب پیدا ہوئے. خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم بھوکے پیدا ہوئے اور پیاسے پیدا ہوئے کہ پیٹ بھرے ہوئے پیدا ہوئے. خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا تم کتنے وزن لے کر پیدا ہوئے, بیمار پیدا ہوئے یا صحت مند پیدا ہوئے. خدا کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ تم اس حالت میں آئے ہو کہ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس علم نہیں ہے کسی چیز کا. عجیب نقطہ ہے, یعنی خاص عیب کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اب سادہ ترین الفاظ میں اگر بات کروں تو پلٹ کر مجھے جواب دینے کا حق تو ہے کہ پالنے والے انگلی کیوں اٹھا رہا ہے, میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ مجھے کہنے کا حق تو یہ پالنے والے, اگر میں بھوکا پیدا ہوا تو اس میں میرا قصور نہیں, میں برہنا پیدا ہوا اس میں میرا قصور نہیں, میں غریب پیدا ہوا اس میں میرا قصور نہیں. تو جب کسی چیز میں میرا قصور نہیں ہے, میں اگر لا علم پیدا ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے, مجھ پر کیوں انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟
سبحان اللہ.
تو شاید معبود کا جواب یہ ہوگا کہ بندے دیکھ, ایک تیری اس دنیا میں آمد ہے, ایک تیری اس دنیا سے رفت ہے. کہتے ہیں نا رفت و آمد, آمد و رفت, آنا اور جانا. ایک طرح اس دنیا میں ورود ہے, دخول ہے, ایک طرح دنیا سے خروج ہے, ایک تیری انٹری ہے, ایک طرح ایگزٹ ہے. دیکھ انٹری کے وقت ہم نے تجھے احساس دلا دیا کہ تو لا علم ہے. اس دنیا میں لا علم آئے کہ با علم آئے تیرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن ہم پہلے دن سے تجھے احساس دلا رہے ہیں کہ اب تو دنیا سے جا رہا ہوگا تب تیرے اختیار میں ہوگا کہ تو لا علم کا لا علم چلا جائے یا با علم ہو کر جائے. تم دنیا سے جا رہا ہوگا, آج ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے, اسی لیے ہم نے لفظ اللہ آیت میں پہلے رکھا ہے. اللہ اخرجکم, خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں انگلی میں نہیں اٹھا رہا, اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہوں, میں نے یہ کام کیا ہے, تمہارا قصور نہیں ہے, لیکن تمہیں احساس دلا رہا ہوں پہلے کے دن تم آئے لا علم ہو. تمہارے بس میں نہیں تھا کہ لا علم آتے یا با علم آتے, لیکن جب جاؤ گے تو تمہارے اختیار میں ہے. اب دنیا کا کوئی انسان, اب میں مسائل کا جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں, میں دنیا داری کی ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ایک آدمی صحرا میں پیاسا مر جائے, اس کو افسوس تو ہوگا نا کہ مر گیا پیاسا, لیکن دریا کے کنارے پیاسا مرے, آپ کہیں گے بدبخت تیرے سامنے دریا موجود تھا, تیرے پاس پانی موجود تھا, بہترین پانی تھا, تو نے کیوں پانی نہیں پیا؟ دنیا کا کوئی بھی انسان لا علم چلا جائے مجھے افسوس نہیں ہوگا, جو باب مدینۃ العلم کے ماننے والے پیدا ہوئے ہیں.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ہمیں اجازت نہیں ہے اس دنیا سے لا علم جانے کی. اللہ کہہ رہا فرمائیں گے تم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے تھے, علی ابن ابی طالب کے ماننے والے تھے, اور مولا کہہ رہا تمہارا منصوب ہے. ایک مصرع, ایک شعر, بڑا خوبصورت شعر ہے, رضینا قسمت الجبار فینا, بڑا خوبصورت ہے, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال معلوم. عربی ہے, بڑی خوبصورت سی عربی ہے. مولا کائنات اشعار بڑے کہا کرتے تھے, یعنی عجیب ہے یہ امتزاج. میں اس کو مولا کے فضائل میں نہیں جانا چاہ رہا, اس لیے کہ ایسا دریا ہے جس میں اتر جائے انسان تو پھر نکلنے کا دل کرتا ہے, اور جتنا ڈوبو اتنا مزہ آتا ہے. غور فرمانے, لیکن عجیب ہے واقعا, جو انسان جنگجو ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا, جو شاعر ہوتا ہے وہ جنگجو نہیں ہوتا. جو ادیب ہوتا ہے وہ سپاہی نہیں ہوتا, اور جو میدان جنگ کا سپاہی ہوتا ہے وہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ شیکسپیئر کی طرح سے کوئی. اب عجیب ہے خدا کی قسم, میدان جنگ میں علی کو دیکھیں اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے, اور ممبر کوفہ پر دیکھیں اس سے بڑا ادیب و خطیب کوئی نہیں ہے, اور یہ دونوں فرق تو اپنی جگہ کہ ممبر کوفہ اور میدان جنگ, لیکن یہ امتزاج خود میدان جنگ میں نظر آتا تھا. جب لڑنے جا رہے ہوتے تھے, ذوالفقار ہاتھ میں ہوتی تھی, اس وقت بھی اشعار کی بلندی کو دیکھیں, ان الذی سمتی ام حیدرہ, اس وقت بھی امتزاج نظر. ایک سلوات پڑھے نا محمد, تو مولا کائنات سے منسوب ہے یہ شعر, پورا دیوان ہے باقاعدہ, اب تو اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے, میں نے سنا ہے علامہ رضی جعفر صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا اور پرنٹ ہو چکا ہے کئی سال پہلے, جو منصوب ہے مولا کائنات سے, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال معلوم. ہم راضی ہیں پروردگار کی تقسیم پر, ہم راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار, وہ پروردگار جو جبار ہے, جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے, ہم اس کی تقسیم پر راضی ہیں. کیا راضی ہیں؟ لنا علم وللجحال معلوم یا للاعداء معلوم, ہمیں خدا نے علم سے نوازا, ہمارے دشمنوں کو مال سے نواز دیا. حضرت گرامی, اہل بیت اثار کے ماننے والوں کا معیار کمال مال نہیں ہے, علم ہے. مومن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اکاؤنٹ میں مال کتنا ہے. ہاں اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے. علم کی دولت سے محروم نہیں رہنا. اور ذرا گرامی یاد رکھیے گا, دو دن پہلے آئی تھی بات آیا مباہلہ کی, تو ایک نقطہ وہاں رہ گیا تھا تو ابھی عرض کر دیتا ہوں موضوع کی مناسبت سے, کہ دو مراحل تھے کہ جہاں پر عیسائیت کے مقابلے میں پیغمبر اکرم کی فتح ہے. دو مراحل ہیں. ایک مرحلے کا تذکرہ ہو گیا تھا, کون سا مرحلہ؟ سچائی. دو مرحلے تھے, دو نکات تھے جن کی بنیاد پر اہل بیت اطہار نے میدان مباہلہ میں عیسائیوں کے خلاف فتح حاصل کیے. ایک معیار کون سا تھا؟ سچائی. سمنب تحل فنج اللعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی. لیکن لعنت سے پہلے ایک مرحلہ اور تھا جہاں پر جیت ہوئی ہے, اور وہ ابتدائی جیت وہ ہے, اور وہ جیت کون سی ہے؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ,
سبحان اللہ. علم آنے کے بعد اگر کوئی حجت کرے, یعنی سچائی اور جھوٹ کا مقابلہ علم کے بعد ہوگا, علم سے پہلے نہیں ہوگا. پہلے تمہیں علم کے میدان میں فتح حاصل کرنی ہے, پھر سچائی کے میدان میں فتح تمہیں ملے. غور فرما رہے حسن گرامی, آپ میں سے ایک ایک فرد اس بات کا ذمہ دار ہے. سب سے پہلے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تعلیم کے کسی میدان میں آپ کا بچہ پیچھے نہ رہے. آپ کا دیکھیں آپ کا بچہ کہاں تک جا سکتا ہے, وہاں تک اس بچے کا ساتھ دیں. اور جن جن کو خدا نے مال سے نوازا ہے ذمہ دار ہیں, بالخصوص ملت و تشیعوں کے لیے. آپ ایک بچے کا ہاتھ تھام سکتے ہیں, ایک بچے کا ہاتھ تھامیں, دو بچوں کا ہاتھ تھام سکتے ہیں, دو بچوں کا ہاتھ تھامیں, تین بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, تین بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. ایک ایک فرد ذمہ دار ہے. علم کے معیار میں اپنی قوم کو اس منزل پر پہنچائیں کہ دنیا میں کوئی طاقت ہمارے علمی اعتبار سے مقابلہ نہ کر سکے. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے تیار ہونے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. اچھا ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا, میں نے کہیں پڑھا نہیں, عرض کر دیتا ہوں, صحیح لگے تو دعا دیجیے گا. عربی زبان کے اعتبار سے لا تعلمون کا لفظ بھی صحیح ہے, تجہلون کا لفظ بھی صحیح ہے. بلا علم ہونا اور جاہل ہونا بات ایک ہی ہے نا. اور ہمارے لا علم ہونا اور جاہل ہونا بات تو ایک ہی ہے, جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ لا علم سننا زیادہ اچھا لگتا ہے یا جاہل سننا؟
لا علم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
بڑا خوبصورت نقطہ ہے ذہن گرامی. یہ ادب کا وہ نقطہ ہے, غور کیجئے گا. دنیا میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جاہل کو جاہل کہیں.
ماشاءاللہ,
میرے بات پہ غور کیجئے گا. دنیا میں آپ کو اختیار ہے کہ جاہل کو جاہل کہیں, لیکن جاہل کو جاہل جاہلانہ طریقے سے نہ کہیں, عالمانہ طریقے سے کہیں. پڑے محمد والے
نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی, کبھی ہر نے خریدی تو کبھی بہلول نے بیچی, خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی.
فرمانے لا تعلمون شیئا, خدا کہہ سکتا تھا تجہلون کا نہیں. جاہل کو جاہل کا احساس دلانا ہے, جاہلانہ طریقے سے نہیں دلانا, عالمانہ طریقے سے دلانا ہے. سوال یہ نہیں کہ جو سن رہا ہے وہ جاہل ہے یا نہیں, سوال یہ کہ جو بول رہا ہے وہ کیا ہے. اپنے عالمانہ طریقے کا ثبوت دیں, ضروری نہیں کہ سامنے جاہل ہے تو آپ بھی جاہل بن جائیں. عالمانہ ان کا سوال لا تعلمون شیئا. اچھا ذرا غور کیجیے گا لا تعلمون شیئا، میں غور کرتا ہوں کہ اس لا تعلمون شیئا کی وسعت کہاں تک ہے. اب میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، بڑی سادہ سی اسکول لیول کی بات کر رہا ہوں، تو بزرگان تو چھوٹی سی بات لگے گی، لیکن غور کیجیے گا بات کہاں تک پہنچے گی. ہم جب اردو میں جب انہیں بچپن میں اسکولوں میں جاتے ہیں نا، تو ہمیں سکھایا جاتا ہے جو لینگویجز ہوتی ہیں، اردو ہے، انگلش ہے، اور لینگویجز ہیں، کامن ناؤنز اینڈ پراپر ناؤنز، عام الفاظ اور خاص الفاظ ہے نا، پڑھائے جاتے ہیں. عام الفاظ کی ریفر تعریف جو مثالیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں مثلا جناب علی، جو انسان عام لفظ ہے، حسن خاص لفظ ہے، محمد، علی، حسین، یہ خاص لفظ ہے. انسان جو ہے وہ عام ہے، کیونکہ دائرے کی بات ہے کہ بھائی محمد ایک ہے، انسان میں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں آ جائیں گے، تو یہ عام انسان، عام لفظ ہو گیا. اور خاص وہ ہوتا ہے جو پراپر ناؤن ایک پر اپلائی ہوتا ہے. عزیز گرامی، یہ پہلا مرحلہ ہے جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو گرامرز اور جس سے کہتے ہیں نا کہ لٹریچر میں جب آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہی والی بات ہے کہ بات آگے بڑھتی ہے، اور لرننگ اور ان لرننگ اور ری لرننگ کی جو ساری تھیوریز ہیں وہاں پر ساری اپلائی ہوتی ہیں. کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو آپ نے سیکھا تھا، اب اس کے اگلے مرحلے کو سیکھو. جو خاص ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی جا کر عام ہو جاتا ہے، اور جو عام ہے وہ کہیں جا کر خاص ہو جاتا ہے. مثلا حسن خاص ہے، لیکن اگر فرض کریں امام بارگاہ میں آنے والے مومنین میں سے پانچ ایسے ہیں جو حسن ہیں، اور میں کہوں کہ آج حسن بھائی مثال کے طور پر جناب علی جو ہے وہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا، تو آپ پوچھیں گے کون سے والے حسن، خاص تو نہ رہا. یہ کون سا والا پوچھنا بتا رہا ہے کہ خاص نہ رہا، عام ہو گیا. اس دائرے میں پانچ افراد آ گئے، غور فرما رہے. تو خاص کبھی عام بن جاتا ہے، عام کبھی خاص بن جاتا ہے. بھائی انسان عام ہے، لیکن میں کہوں مرد، انسانوں میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، لیکن جب کہا مرد تو خواتین نکل گئیں کہ نہیں نکل گئیں؟ تو عام رہا، لیکن اس حد تک خاص ہو گیا کہ اب خواتین نہیں آ سکتی. غور فرما رہے. ہم نے کہا آپ اردو بولنے والے، تو اب عام رہا لیکن اتنا خاص ہو گیا کہ اب غیر اردو بولنے والے مثال کے طور پر نہیں آ سکتے. غور فرما رہے. عام کہیں نہ کہیں خاص ہو جاتا ہے، خاص کہیں نہ کہیں عام ہو جاتا ہے. کوئی عام لفظ ایسا ہے کہ جس کے بعد مزید گنجائش نہ ہو کہ وہ اور عام ہو سکے؟
سبحان اللہ،
دیکھیں مرد ہے، خاص ہے، اس کے مقابلے میں انسان عام ہے. لیکن جب میں نے کہا انسان تو عام تھا، لیکن کہا میں نے حیوان، اب انسان خاص ہو گیا، حیوان عام ہو گیا، حیوان کے اندر سب آ گیا، انسان بھی آ گیا. اب دوسرے حیوان خاص ہو گیا، جب میں نے کہا جاندار، غور فرما رہے، تو اب جاندار کے اندر درخت بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، لیکن بے جان نکل گئے. پھر میں نے کہا جب اب آپ کرتے جائیں آخر میں، تو ایک لفظ ہے جو اتنا عام ہے کہ اس کے اوپر مزید اب کوئی لفظ نہیں ہے. وہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے دائرے میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ شے، چیز. جو ہم کہتے ہیں نا چیز، اب جب میں نے کہا شے، تو اب شے کو سمجھانے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے سوائے شے کے. شے چیز، یعنی شے ایسا لفظ ہے کہ کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر
نہیں ہے.
یعنی چیز کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سمجھانے کے لیے مجھے، کوئی شے اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے. جب میں نے کہا شے تو سب کچھ آ گیا. لا تعلمون شیئا، تمہاری لا علمی کا لیول یہ ہے کہ کوئی شے بھی تمہارے دائرے علم میں نہیں تھی. تمہاری لا علمی کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی شے دائرہ علم میں نہیں تھی، ہر شے سے تم لا علم تھے. تو اب دنیا میں جو ہدایت لینے کے لیے آئے ان کا معیار اور ہے، جو ہدایت دینے کے لیے آئے ان کا معیار اور ہے. جن کو ہدایت لینے کے لیے بھیجا مجھ جیسے اور آپ جیسے، ان سے کہا لا تعلمون شیئا، اور جن کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ان کے لیے کہا کل شیئن احسینا ہو فی امام مبین. وکل شیئن احسینا ہو فی امام مبین، جو امام مبین ہے اس میں ہر شے کا علم ہم نے رکھ دیا. تم لا علم کچھ نہیں ہو، وہ کسی چیز کے بارے میں لا علم نہیں ہے.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی،
اور محمد و علی محمد بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے.
وہ کل شیئن, یعنی مجھے ایمانداری سے بتائیے, قرآن ہے نا, اب تو حدیث میں پڑھ رہا ہوں, جب کہا کل شیئن تو کوئی ایسی چیز ہو جو کل شیئن کے دائرے سے باہر ہو, تب تو میں کہہ سکتا ہوں امام مبین کے لیے کہ بھائی فلاں چیز کا علم نہیں تھا. تو اب آج مسلمان سوال کیسے کرتا ہوا نظر آتا ہے, بولانا یہ تو بتائیے ائمہ کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا, شے کے دائرے میں داخل ہے تو تھا, نہیں تھا تو نہیں. کل شہین حسین امام مبین. اور ذرا گرامی یقین جانیے, جو میں نے بات کی نا کہ جاہل کو جاہل کہو, جاہلانہ طریقے سے مت کہو, عالمانہ طریقے سے کہو, یہ مزاج بھی ایک نظر آیا مولا کائنات کے پاس نظر آیا, مولا کائنات کے پاس نظر آیا. ممبر گفا پر بیٹھے شخص آیا اور میرے مولا نے یہ دعویٰ کیا, اور ایک مرتبہ نہیں ہے کئی مرتبہ میرے مولا نے ممبر گفا سے خطاب کر کے کہا ہے, بستر شہادت پر کہا ہے, سلونی قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. کیا معلوم کرنا چاہتے ہو, کیا پوچھنا چاہتے ہو, کیا جاننا چاہتے ہو, پوچھ لو مجھ سے. ایک شخص کھڑا ہو گیا درمیان میں, کہنے لگا یا علی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا. امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے, پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. کہا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے. سوال تو ہے, سوال پوچھنے والے کا حق بھی ہے, بتائیے میرے سر میں بال کتنے. لیکن ایمانداری سے چھوڑ دیجیے اس بات کو ایک منٹ کے لیے کہ مولا کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں, سادہ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, میرے سوال کا جواب دے دیجیے گا. اس سوال کو آپ عالمانہ سوال کہیں گے یا جاہلانہ؟ لیکن کمال علی کا یہ ہے کہ اگر کوئی جاہلانہ سوال بھی آتا ہے تو علی جواب عالمانہ دیتا ہے. مجھے بڑا جلدی بات کو آگے بڑھانا ہے لیکن نہیں پتا دامن وقت میں گنجائش بہت کم بچ رہی ہے. جاہلانہ سوال کے میرے مولانا نے بڑا عالمانہ جواب دیا. دیکھیں سوال, اب میں جو مولا کا جواب ہے خود اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں چھوٹے بچوں کے لیے, جلدی سے غور کیجیے گا. دیکھیں سوال دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک سوال ہوتا ہے اپنی جہالت کو مٹانے کے لیے, اور ایک سوال ہوتا ہے جواب دینے والے کے علم کا اندازہ لگانے کے لیے. یہ دو طرح کے سوال ہوتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے انسان اپنی جہالت مٹانا چاہتا ہے, بھائی مجھے نہیں معلوم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا یہاں سے یوکوہاما کا راستہ کہاں سے کتنے کلومیٹر پر ہے, میں آپ سے پوچھوں گا نا بھائی, چاہے جتنا بڑا طالب علم ہوں لیکن آپ سے پوچھوں گا بھائی مجھے نہیں معلوم ذرا بتا دو, فلاں جگہ کا راستہ بتا دو, فلاں مثلا مارکیٹ کہاں ہے, فلاں چیز کہاں ملے گی, فلاں ڈاکٹر کہاں ملے گا, مجھے پوچھنا ہے تو میں مجھے نہیں معلوم, میں لا علم ہوں, میں اپنی جہالت کو مٹانے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. اور ایک مرتبہ میں آپ کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو ان دونوں سوالات میں ایک بنیادی فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ جو اپنی جہالت کا مٹانے کے لیے جو سوال پوچھا جاتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب معلوم نہ ہو, اور جو علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا جا رہا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ جواب معلوم ہو. اور ہمارے اگر میں آپ کے امتحان لینا چاہ رہا ہوں اور دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنا معلوم ہے, تو پھر جو سوال پوچھوں گا وہ ایسا ہونا چاہیے جس کا جواب مجھے معلوم ہو. اگر میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور میں آپ سے پوچھ لیا, آپ نے کہا نہیں معلوم, آپ بتا دیجئے, تو اب کیا ہوگا, شرمندہ ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا؟ اب مولا کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں معلوم کتنے بال ہیں, تو ذرا بتا دے. اس وقت تو جہالت میں ڈالنے کے لیے نہیں پوچھ رہا, میرا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہے نا. تو میرے مولا نے اس سوال کا جو جاہلانہ سوال تھا بڑا عالمانہ جواب دیا. امام نے ممبر کے اوپر سے بیٹھ کر فرمایا اے اشعث, اگر میرے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہے تو اتنا تو بتا دے گا, اگر میں تجھے بتا بھی دوں گا کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں تو تو فیصلہ کیسے کرے گا کہ میں صحیح بتا رہا ہوں کہ غلط بتا رہا ہوں؟ فیصلہ کیسے کرے گا؟ جاہلانہ سوال کا عالمانہ جواب اسے کہتے ہیں مولا کائنات. لا تعلمون شیئا. اور زین گرامی یہ تو کوفے کے ممبر سے یہ تو کوفے کے ممبر سے جب رسول کے ہاتھوں پر آئے نا تو قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے مولانا نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. بڑا خوبصورت منظر تھا جب 13ویں رجب کو جو ہے وہ 15ویں رجب کو 13 کو ولادت ہوئی, 15 کو دوبارہ دیوار کعبہ شریف کو جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائی, پیغمبر اگر مستقبل کے لیے کھڑے ہوئے اور جناب فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں. پہلے پہلے جو نظر آئے محمد کا بیٹا, بات عجیب ہے, ساری باتیں ایک طرف, بچے نے آنکھ اب تک نہیں کھولی. بڑا خوبصورت منظر ہے, میں بھی ولادت ہوئی پڑھنے اس وقت وقت نکل جائے گا. پیغمبر نے کہا اچھا آنکھ کھلے گی بھی کیسے, امامت کی کلی ہے جب تک رسالت کا جسے کہتے ہیں نا کہ آغوش نہیں ملے گی تو یہ کلی کھلے گی کیسے, لائی میری گود میں دیجیے جیسی مولا کائنات میں. پیغمبر اکرم کی آغوش گرمی کو محسوس کیا, تڑپ کر آنکھیں کھولیں, مولا کائنات کے چہرے پر نگاہ ڈالی. پیغمبر نے دیکھا یہ انداز صرف علی کو معلوم تھا اور محمد کو معلوم تھا, کائنات میں کسی کو نہیں معلوم تھا. پکار کر کہا علی خصصتنی بنظرتین, تو نے مجھے اپنی پہلی نظر سے مخصوص کیا, اے علی آج سے تجھے اپنے علم سے مخصوص کر دیا, تو نے اپنی پہلے نگاہوں سے مجھے مخصوص کیا, میں نے اپنے علم سے تجھے مخصوص کیا. علم کی بات ہے, مولا کائنات نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. غور فرمانے, ابھی قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا, علی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اذان گرامی عجیب جملہ ہے, علماء نے لکھا ہے خاص طور پر اس واقعے کے حوالے سے, اہل سنت اعتراض بھی کرتے ہیں, آپ مولا کائنات کو جو بڑھانے پر آتے ہیں پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں. ہم نے کہا کہاں بڑھا دیتے ہیں, کہا یہی واقعہ, کسی شیعہ نے آج تک پڑھا کہ پیغمبر پیدا ہوئے تو قرآن کی تلاوت کی, مولا کائنات کے بارے میں آپ پڑھ دیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی. اب جنہوں نے نہیں سمجھا مزاج رسالت اور امامت کو, انہیں ہم کیا سمجھائیں. احسان گرامی بس ایک جملے میں بات کو ختم کر رہا ہوں, وہی جو ممبر کوفہ سے میرے مولانا نے کہا تھا, اگر پیغمبر پڑھ دیتے فیصلہ کون کرتا صحیح پڑھنے کی غلط پڑھنے. یہ شاگرد تھا, استاد کے ہاتھوں پہ آیا پیچھے تھا, قرآن پڑھ کے بتاؤ استاد تعین کرے کیا یہی قرآن ہے. اپنے عالم قرآن ہونے کا اعلان کیا, پیغمبر کے معلم قرآن ہونے کا. پیغمبر کی فضیلت کم نہیں ہو رہی ہے, سمجھو یہ مزاج ہے. لا تعلمون شیئا, تم سب لا تعلمون ہو. ان سارے فضائل کے بعد بھی کہتے محمد ہم جیسا, علی ہم جیسے. جہاں لا تعلمون ہو اور جہاں کل شیء احسینا ہو, ان کا کوئی مقابلہ ہے کسی طرح کا؟ لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع, اور خدا نے تمہیں سماعت دی, تم سن سکتے ہو. والابصار, خدا نے تمہیں بصارت دی, تم دیکھ سکتے ہو. حضرت گرامی غور کیجئے گا, بڑا اہم نقطہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے پر تھوڑا سا غور کریں. پروردگار عالم نے انسان کو کتنی صلاحیتیں دی, ذرا غور کریں. ہوا سے خمسہ کی ہم بات کرتے ہیں, ان کے دیکھنے کی طاقت ہے, سننے کی طاقت ہے, بولنے کی طاقت ہے, سونگھنے کی طاقت ہے, چکھنے کی طاقت ہے, لمس کرنے کی طاقت ہے, ساری طاقت ہے خدا نے دی انسان کو. کیوں پروردگار نے صرف سماعت اور بصارت کی بات کی؟ کبھی غور کیا؟ سماعت کی, بصارت دی. مسئلہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ ہے سماعت اور بصارت. انسان یا دیکھ کر سیکھتا ہے یا سن کر سیکھتا ہے. پروردگار کہتا ہے دیکھو مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ تم باقی کیا کرنے والے ہو اپنی زندگی کے اندر, میں تو لا تعلمون کو فوکس کر رہا ہوں, میری نظر تو لا تعلمون پر ہے. تو میں نے جب تم پر انگلی اٹھائی ہے, میں نے جب تم سے کہا ہے کہ تم لا تعلمون پیدا ہوئے ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ تم تعلمون بن کر اس دنیا سے جاؤ, تم صاحب علم بن کر اس دنیا سے جاؤ, تم لا علم اس دنیا سے مت جانا. تو صرف اتنا نہیں کیا میں نے کہ تمہیں میں نے صرف تیار کیا ہو, انگلی اٹھائی ہو, سنایا ہو تمہیں, بلکہ میں نے باقاعدہ تمہارے لیے اہتمام کیا ہے کہ تم اپنی لا علمی کو علم میں بدل سکو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
لہذا تمہارے لیے میں نے جو ہے وہ سماعت دی, تمہیں بصارت دی. اچھا سائنس میں نے ایک جگہ ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارا سب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا میرا خیال ہے، آپ تائید کریں. انہوں نے کہا کہ ہاں بات یہی ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد انسان کے سینسز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. آج کل کی زبان میں جو اگر بچوں کی زبان یا جو سائنس کی زبان ہے اگر ہم کہیں سسٹم بوٹ ہوتا ہے جب، تو ہوتے ہیں نا ون بائی ون اپلیکیشن لانچ ہونا شروع ہوتی ہے سسٹم کے اوپر، ایک کے بعد ایک سارے سسٹم کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، سماعت اور بصارت کے حوالے سے جو سسٹم پہلے بوٹ ہوتا ہے وہ سماعت کا سسٹم ہے،
سبحان اللہ.
اس کے بعد بصارت کا سسٹم ہے. انسان کی سننے کی صلاحیت پہلے شروع ہو جاتی ہے، دیکھنے اور پہچاننے کی صلاحیت بعد میں آتی ہے. اب ذرا گرامی غور کیجیے گا، پیغمبر اکرم نے جملہ ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہدی الى الاحد. مانتے کہ نہیں مانتے؟ پورا عالم اسلام نے کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. اچھا جب ہوش سنبھال لیا، اچھا برا سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد تو ٹھیک ہے انسان علم حاصل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا یہ فرشی ایسا ہے، اہل بیت کا ہر ماننے والا فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے. یہ فرش کسی کو محروم نہیں جانے دیتا، علم حاصل کرتا ہے. لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد، ہوش آنے کے بعد، جب ماں کی گود میں ہے اس وقت علم کیسے حاصل کروں؟ اللہ کے رسول ذمہ داری تو آپ نے لگا دی، میں علم کیسے حاصل کروں؟ کدے کو اگر ہم ذمہ دار بنا رہے ہیں تو اہتمام بھی ہم کریں گے. اگر ہم ذمہ دار بنا رہے ہیں تو اہتمام بھی ہم کریں گے. اور یاد رکھنا جو کائنات کا قیمتی ترین علم ہے وہ تمہیں عطا کریں گے.
سبحان اللہ.
دیکھیں اب دو منٹ کی زحمت، آج کی دنیا میں علم بکتا ہے، لہذا وہ جو یونیورسٹیز ہیں نا، اب ان کے پرسپیکٹس کو اٹھا کے دیکھیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز، تو اس میں کورس فیس نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے انویسٹمنٹ. میں سے بتا رہا ہوں جو کورسز ہیں، ٹریننگ کورسز ہیں، ان میں ٹرینرز جب آپ لکھتے ہیں، اپنے فلائرز دیتے ہیں، اپنے پروسپیکٹس دیتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، تو لکھتے ہیں انویسٹمنٹ. آپ 50,000 روپے کا انویسٹمنٹ کریں، 1,00,000 روپے کا انویسٹمنٹ کریں، 10,00,000 روپے کا انویسٹمنٹ کریں، آج جو سیکھ رہے ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں، آج سرمایہ لگا رہے ہیں، کل آپ نے اس سے کمانا ہے. اور اب علم اسی بنیاد پر بک رہا ہے، اس سے حیثیت نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس علم کی اپنی اوقات کیا ہے، حیثیت اس بات سے کہ اس سے کما کتنا سکتا ہے. فلاں کورس جو ہے اس کی فیس 5,00,000 ہے، فلاں کورس کی 10,00,000 ہے، فلاں کی 25,00,000 ہے. وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کے آؤٹ کمس کتنے ہیں، اس کے ریٹرنس کتنے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے مارکیٹ کے اندر. لہٰذا ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو فیس گر جاتی ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو فیس بڑھ جاتی ہے. غور فرما رہے ہیں، اب وہ علم جو انسان کو دنیا دلائے وہ اتنا قیمتی ہو، تو جو علم انسان کی آخرت اور نجات کی ضمانت لے وہ کتنا قیمتی ہوگا. جو کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، جو سب سے قیمتی علم ہے، وہ وہی علم ہے جو انسان کی نجات کی ضمانت لے، جو انسان کی جنت کی ضمانت لے، جو انسان کی کامیابی اور فلاح کی ضمانت لے. اور وہ علم یاد رکھیے گا، وہ 3 علوم کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے، یا وہ پروردگار کی وحدانیت کا علم ہے، یا محمد کی رسالت کا علم ہے، یا وہ علی کی ولایت کا علم ہے. پیغمبر نے کہا ماں کی گود سے علم حاصل کرو، یا رسول اللہ کیسے حاصل کروں مجھے تو نہیں پتا. کہا ہم نے کہا ہے تو اہتمام بھی ہم کریں گے. اب تم ماں کی گود میں ہوگے، تمہارے باپ سے کہا جائے گا اس کے کان میں اذان دو، اس کے کان میں اقامت کہو، سماعت ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر پروردگار کی وحدانیت سکھائیں گے، محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت سکھائیں گے، علی ولی اللہ کہہ کر علی کی ولایت. میں آتی ہوں، گرمی پڑنے کا رہے ہیں، آرام سے بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، میں آتی ہوں. یا تو آپ پھر بھی اے سی میں بٹھا رہے ہیں، آپ کراچی میں جا کے ہمارا حال دیکھے گئے. محمد ایک سلوات پڑھے، محمد والا
صلی اللہ محمد والے.
جو قیمتی ترین علم تھا وہ دیا اس سماعت کے ذریعے. وجعل لکم السمع یہ ہے، والابصار یہ ہے. اب سماعت انسان سن سکتا ہے، بصارت انسان دیکھ سکتا ہے. آڈیو ویژولز آج کی دنیا میں علم کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تھیوری، کان سے، پریکٹیکل آنکھوں سے، یہی ہے نا آڈیو ویژولز. या ऑडियो से सीखें या विजुअल से सीखें, प्रैक्टिकल सीखें, अपनी आंखों से देखें, बल्कि खुद करके देखें, लेकिन उसका जो जो इल्म जा रहा है वो किसके जरिए से जा रहा है? मुशाहिदे के जरिए से। प्रैक्टिकल क्या होता है? इंसान को मुशाहिदाती तालीम देता है, ठीक है, या समाज से सीखते हैं या बसारत से सीखते हैं। लेकिन ज़रा गिरामी गौर कीजिएगा कि इन दो के बाद परवरदिगार ने एक अहम तरीन ताकत दी जिसका नाम रखा अफ़ेदा। अब मैं सादा तरीन अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बातें हैं जो बहरहाल बहुत खुलकर नहीं हो सकती लेकिन मेंबर की जिम्मेदारी के बयान की जाए। ये कैमरा लगा हुआ है सब मेरे सामने, फोकस किया हुआ मेरी तरफ। अब अगर मिसाल के तौर पर जो भाई हमारे जो कैमरा चला रहे हैं, फर्ज करें वो कैमरा को घुमाते हैं और ले आते हैं ऑडियंस की तरफ, ऐसा होता है ना कि भाई पूरी वीडियो करने मुकम्मल करने के लिए वो कैमरा घूमता है। तो जैसे ही कैमरा आता है ऑडियंस की तरफ क्या होता है? वो हमेशा देखते हैं। जैसे ही कैमरा आता है फौरन लोग सीधे होकर बैठ जाते हैं, हालांकि गौर से सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब कैमरा आता है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, ये तय है। कैमरा आया है तो अब कुछ ना कुछ जो है वो, अगर मसलन कमर झुकी हुई थी तो कमर सीधी कर लेंगे, थोड़ा सा सीधे हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि कैमरा आ गया। भाई क्या है इस कैमरे के पास? दो ही तो ताकतें, जो आप बोलते हैं वो सुनता है, जो आप कर रहे हैं उसको देख रहा है, या इसके पास बसारत है, या इसके पास समाज है, ये सुन भी रहा है कि तुम क्या कर बोल रहे हो, ये देख भी रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, और इसके पास एक हाफजा है जिसमें ये सिक्योर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर 100 साल भी गुजर जाए ये खुद से कुछ कर सकता है? नहीं। 100 साल के बाद भी अगर आपकी वीडियो चलेगी वैसी होगी जैसे आप थे, अगर आपने ब्लू पहना था तो ब्लू, व्हाइट पहना था तो व्हाइट, ब्लैक पहना था तो ब्लैक, ऐसा ही है कि नहीं? इसके पास अफ़ेदा नहीं है। ऐसा नहीं ग्रामीण, एक बात समझाना चाह रहा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो आप अपने घरों में बच्चों को पाल रहे हैं ना, ये इस कैमरे से ज्यादा खतरनाक है। जब कैमरा आपकी तरफ आता है आप सीधे हो जाते हैं, इससे ज्यादा सीधा होने की जरूरत है जब बच्चा घर में आ जाए। ये देख भी रहा है, ये सुन भी रहा है, ये प्रोड्यूस भी करेगा। अब मैं एक जुमला कहूं अदब के दायरे में रहते हुए, इस्लाम कहता है मियां बीवी को ताल्लुकात कायम करने की इजाजत नहीं है अगर बच्चा जाग रहा है। कितना हसास है इस्लाम, कितना हसास है इस्लाम। और फरमाने आज हम परेशान हैं, ये बच्चे इतने बदअखलाक क्यों हो रहे हैं? वो नहीं हमने किया है। मरहूम अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब क़िबला तरबियत औलाद के मौजू पर खिताब कर रहे थे। अब तरबियत औलाद मेरा मौजू नहीं, आपको मालूम है, लेकिन अब आ गई बात हुई तो जुमले सुनते चले, खिताब कर रहे थे। अभी बात आज से कम 20-25 साल पहले की, मुझे नहीं पता वो आज होते तो क्या कहते। अबूधाबी में खिताब कर रहे थे, ज़ाहिरन या कराची में खिताब कर रहे थे, कहने लगे साहब बुजुर्गान आते हैं, वालदेन आते हैं हमारे पास, कहते हैं मौलाना आजकल के बच्चे बड़े नालायक हो गए। उनका बड़ा खूबसूरत अंदाज था बात करने का, मेंबर से कहते ठीक है, फरमाने लगे कि अब वो जुमला जो आपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया मैं आपके लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या कहते बच्चों के लिए कि बच्चे आजकल के बड़े नालायक हो गए? कहने लगे मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आजकल के वालदेन भी लायक नहीं रहे। पढ़े ना मोहम्मद वाले, ऐसा निगरानी, बड़ा हसास कैमरा है ये। खुदा रहा अपने घरों के माहौल को ऐसा बनाइए कि बच्चा अहले बैत का मानने वाला पैदा हो, बच्चा अहले बैत का मानने वाला निकले, बच्चा अपनी जिंदगी में सही और सालिम निकले, बच्चा इंसानियत की खिदमत करने वाला निकले। आप अपने बच्चों को खुश रहना सिखाएं, कीमती चीजों से खेलना मत सिखाएं, ताकि वो वैल्यू करे खुशी को, वो वैल्यू करे सुकून को, वो मटीरियलिस्टिक ना बने। आप अपने बच्चे को खुद मटीरियलिस्टिक बनाते हैं, अपने बच्चे को मटीरियलिस्टिक ना बनाएं, शेयरिंग सिखाएं, केयरिंग सिखाएं, ख्याल रखना सिखाएं। मां बाप जब झगड़ा करते हैं ना, आपको नहीं पता बच्चे की शख्सियत को कितना ज्यादा तबाह कर देते हैं। लड़ना है लड़ लें, اور سن لڑیں جب بچہ سامنے نہ ہو. آپ اپنے ڈیمیجز کو تو کور کر دیتے ہیں, بچوں کی تربیت کا آپ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اس کیمرے کے پاس سماعت اور بصارت ہے, فؤاد نہیں ہے. اس بچے کے پاس فؤاد بھی ہے, جو دیکھ رہا ہے اس کو محفوظ کر رہا ہے, جو سن رہا ہے اس کو محفوظ کر رہا ہے, کل جب بڑا ہوگا اس کو ریپروڈیوس کرے گا. اور پھر بچہ اڑانے کے بعد کہتے ہیں, باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے لائق نہیں رہے. جس بچے نے بچپن میں فون اٹھا کر یہ کہا ہو کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں, اب غور فرمانے. جس بچے کو آپ نے خود پہلے دن سے جھوٹ بولنا سکھایا, وہ باہلا کے میدان یاد رکھیں, یا علم کی بنیاد پر فتح ملنے والی ہے یا صداقت کی بنیاد پر. بہت سارے نکات ہیں تربیت اولاد کی, میں ظاہر سے تربیت اولاد میرا موضوع نہیں ہے. لعلکم تشکرون, خدا چاہتا ہے تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. میں نے بہت جلدی اس آیت کو مکمل کیا ہے, بہت جلدی مکمل کیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. جو بچپن میں ہوتا ہے بڑے ہو کر بچے کو یاد رہتا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو کربلا کے میدان میں قاسم کے بازوؤں پر بندہ ہوا تعویذ دیکھ لیں. ہے کہ نہیں, کتنے سال کے تھے قاسم جب حسن مصطفیٰ نے وصیت کی تھی؟ عجیب قیامت کا منظر تھا 28 سفر کو مدینہ منورہ. دو باتیں ہیں 28 سفر کی, عجیب ہے یہ جملے, یاد رکھیں ان جملوں کو. کربلا کب سے تیار ہوئی ہے, کربلا کی کس طرح سے تیاری کی گئی ہے, کربلا کا تعارف کس انداز سے کروایا گیا ہے. امہ فروہ دیکھ رہی ہیں کہ شوہر گرامی جناب حسن مصطفیٰ اپنے منہ سے جگر کے ٹکڑوں کو اگل رہے ہیں. زہر اثر کر رہا ہے, ایک طرف سے مولا حسین سہارا دیے ہوئے, ایک طرف سے جناب زینب الکبریٰ سہارا دیے ہوئے, پہلو کے پاس جناب ام فروا کھڑی. دونوں جملے عرض کروں گا آپ کے سامنے. جب درد کی شدت سے جناب ام فروا تکلیف سے جب بینک کر رہی ہیں, امام حسن جناب فروا کو اپنے پاس بلاتے, قاسم کو اپنے پاس بلاتے, اپنے بازو پر بندا ہوا تعویذ اتارتے. تحریر ہے جناب امام حسن مشتبہ کی, میرے لال قاسم کے ہاتھ پر باندھ دینا, جب مصیبت کا وقت آئے تو اس کو کھول لے. ایک یہ جملہ پڑھوں گا بس آئے, مولا حسن مشتبہ کے لال قاسم کا پرسہ دینا. اور ایک کیفیت میرے مولا امام حسین کی ہے, عجیب درد کے عالم میں مولا حسین, ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا, نانا کا سایہ سر سے اٹھ چکا, بابا کا سایہ کوفے میں سر سے اٹھ چکا ہے. بھائی حسن مصطفیٰ ہے جو میرے مولا حسین کی کل کائنات ہے, اور آج اپنی آنکھوں کے سامنے میرے مولا اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا. جب مولا حسین نے اپنے بھائی حسن کے گلے مل کر بینک کیا ہے نا, عجیب طرز بڑا بینک کیا ہے, کہ بابا بھیا اسے برداشت نہیں ہو رہا, آپ کی کیا حالت ہے؟ سنیں گے مولا حسین نے, مولا حسن مصطفیٰ نے کیا کہا؟ تڑپ کر فرمایا, اے حسین, اما لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, جو تیرا دن آنے والا ہے ایسا دن کسی کا نہیں. جو تیرا عاشور آنے والا ہے ایسا عاشور کسی کا نہیں, ایسا دن کسی کا نہیں. حسین تیری مظلومیت پر ساری مظلومیتیں قربان. مولا حسن مصطفیٰ نے اپنی شہادت کے دن مولا حسین کی شہادت کو یاد رکھا, قاسم کو تیار کیا. اور یہ ہے تربیت, یہ ہے انداز تربیت. غزل گرامی ذرا غور کیجئے گا, دنیا میں مائیں ہوتی ہیں نا اپنی اولاد کو سب سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں, خدا کی قسم کربلا کی مائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت نہ ملی تب فروا کو احساس ہوا اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں بھی آگے زندہ. اجرک بدل گیا، اجرک بدل گیا. قاسم کتنا تیار ہے موت کے لیے آپ کو معلوم؟ جب شب عاشور تھی نا، میرے مولا حسین نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، عجیب انداز سے شب عاشور کی روایتیں، خدا کی قسم عجیب انداز سے. دو طرح سے روایتیں ملتی ہیں، جو روایت سنیے زیادہ وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. تمام اصحاب کو جمع کیا، اور اصحاب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے سنا ہے میرے مولا نے تمام چراغوں کو گل کیا، اصحاب کو جانے کی اجازت دی. مختصر کر رہا ہوں بات کو، آگے بڑھا رہا ہوں. اور اس مرحلے کے بعد جب چراغ دوبارہ روشن ہو گئے، تو اس کے بعد اگلا جملہ روایتوں کا یہ ہے کہ میرے مولا نے پھر ایک کے بعد ایک شہادت کی خبر دینا شروع کی. برائر کر کے شہیدوں میں تمہارا نام بھی ہے، جون غلام حبشی کل کے شہیدوں میں تمہارا نام بھی ہے، مسلم نوسجا کل کے شہیدوں میں تمہارا نام بھی ہے، حبیب کل کے شہیدوں میں تمہارا نام بھی ہے. اور مولا حسین کے خیمے میں عجیب منظر تھا، جیسے ہی کسی کا نام آتا تھا نا، سارے اصحاب اٹھتے تھے، انصار اٹھتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، کل کے شہیدوں میں تمہارا نام بھی آ گیا، تم کتنے خوش نصیب ہو، پروردگار نے کل کے شہیدوں میں تمہارا نام بھی لکھ دیا. جب ایسا لگا کہ سارے شہدا کے نام مکمل ہو گئے، سنیے گا خدا کی قسم، جب سارے شہدا کے نام مکمل ہونے لگے، ایسا لگا سارے نام مکمل ہو گئے، خیمے کے کونے سے ایک بچے کے رونے کی آواز. اجرک بدل گیا، کون رو رہا ہے؟ کہا حسن کی نشانی قاسم، حسن کا لال قاسم رو رہا ہے، اٹھو قاسم کیا بات ہے، کیوں رو رہا رہا ہے، ابھی چچا زندہ ہے. تڑپ کر کہنے لگے، چچا جہاں میں اپنی بدنصیبی کا ماتم کر رہا ہوں، کل کے شہیدوں میں ہمارا نام نہیں لیا. اجرک بڑا. اب میرا مولا حسین 13 سال کی قاسم کو کیا کہے؟ ایک سوال پوچھ لیا میرے مولا نے، قاسم ایک بات بتائیے، آپ کو موت کیسا محسوس ہوتی ہے؟ قاسم کا بچپنا دیکھیے گا، 13 سال کا ہے قاسم، زیادہ سے زیادہ 13 سال کی عمر لکھی ہے علماء نے، مخاطر نے 13 سال کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 13 سال کے بچے نے. جب جیسے مولا حسین نے پوچھا نا، قاسم تمہیں موت کیسا محسوس ہوتی ہے، اسی بچپنے کے عالم میں ایک بڑا ہی خوبصورت سے جواب دیا، تڑپ کر کہتے ہیں چچا جان احلا من الاصل، موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی محسوس ہوتی ہے. میرے مولا نے قاسم کے انداز کو دیکھا، قاسم کے شجاعت کے انداز کو دیکھا، ایک جملہ کہا، تڑپ گیا میرا قاسم یہ جملہ سن کر. جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ سنا، جناب قاسم کا احلا من الاصل، فرمایا قاسم تو اپنی بات کرتا ہے، ارے کل کے شہیدوں میں تیرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن جیسے ہی قاسم کے کانوں میں جملہ گیا کہ میرے 6 مہینے کا بھیا علی اصغر بھی کل کے شہیدوں میں شامل ہے، ایک مرتبہ اپنی شہادت کی خوشی بھول گیا، گھبرا کر کہتا ہے بھیا چچا جان یہ فوجی اشقیا خیموں میں داخل ہو جائے گی، ہماری خواتین کی ناموس، ہماری خواتین کا پردہ پامال ہوگا. مولا حسین نے کہا نہیں قاسم تو پریشان مت ہو، فوجی اشقیا خیموں میں آ کر اصغر کو شہید نہیں کرے گی، اصغر کو تیرا چچا میدان جنگ میں لے کر جائے گا، میدان میں جا کر شہید ہو گئے. قاسم کا جوش ٹھنڈا ہوا، میرا دل چاہتا ہے کہوں قاسم ابھی شب عاشور تم اتنے پریشان ہو گئے، کل شام غریبا میں آ گئے. کل شام غریبہ میں آ کر دیکھ رہا، جب چادر چھنی، جب خیموں میں آگ لگی، جب بے حبورتی ہوئی، کیا کیفیت تھی شام غریبہ میں سیدانیوں کی. اجرک بلا، عاشور کا دن آیا. روایتیں بتاتی ہیں، مقاتل بتاتے ہیں، انشاءاللہ مولا اکبر کے جب مسائل پڑھیں گے ایک جملہ کروں گا. ایک سلام ہے جناب شہزاد علی اکبر کا، اور سلام کے اندر ایک جملہ ہے، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم، اے پاک نسل کے سب سے پہلے شہید تجھ پر ہمارا سلام. مولا علی اکبر کا جنازہ آ گیا، اور محمد کا جنازہ آ گیا، بار بار جناب قاسم جاتے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے. جب اور محمد کے جنازے بھی آ گئے نا، اور جناب قاسم اپنی ماں کے خیمے میں گئے، میں نے علماء سے سنا ہے سلام کیا، ماں نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا. میں آپ کو جملہ بتاؤں جناب، ام فروا نے قاسم کو کیسے تیار کیا تھا؟ شب عاشور اپنے سامنے بٹھا کر کہتی تھی، قاسم دیکھ تیری ماں سیدانی نہیں ہے، تیری ماں سیدانی نہیں ہے، دیکھ قاسم کل ام فروا کے دودھ کی لاج رکھ لینا، اگر تو میدان میں پیچھے ہٹ گیا دنیا کہے گی حسن کا لال پیچھے نہ ہٹنا، ہٹتا یہ ماں کے دودھ کی تاثیر۔ بیوہ ماں جس نے کئی سال پہلے، جیسے 10 سال پہلے بے رگی کا تعداد دیکھا ہو، جوان اولاد آسرا ہوتی ہے، یہ کیسی ماں تھی جو اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر پریشان ہے؟ جب بیٹے نے دیکھا کہ ماں جواب نہیں دے رہی ہے، قاسم رونے لگا، اور روتے روتے ہیں میں نے سنا ہے علماء سے، روتے روتے ہیں ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، خیمے کی پشت پر آ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھا، زمین پہ بیٹھے روتے روتے ایک مرتبہ خیال آیا، میرے بابا نے میرے بازو پر تعویذ مانگا۔ تعویذ کو کھولا، ماں کے پاس لائے، ماں نے اپنے شوہر کی تحریر کو دیکھا، بھیا حسین کے نام خط تھا، بھیا حسین جب مصیبت کا وقت ہے حسن مشتبہ تو نہ ہوں گے ہماری نشانی، اور ہماری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر۔ ام فروا کھڑی ہو گئی، میں نے دو انداز سے سنا ہے، جو انداز زیادہ سنا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قاسم کا ہاتھ تھاما، مولا حسین کے سامنے آئی، بھیا حسین، آقا حسین، یہ آپ کے بھائی کی تحریر ہے۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ تعویذ کو لیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھتے جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے ہیں۔ اجل گرا بھی جملہ کہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، غور کیجیے گا، اب یہ روایت نہیں ہے، بے دل کی حکایت ہے جو ہمیشہ پڑھتا ہوں جناب قاسم کی شہادت کے دن۔ بچپن میں مولا حسن اور حسین تحریروں کا مقابلہ کیا کرتے تھے، ماں کے پاس آتے تھے، ماں نے گلوبند توڑا تھا، ہے نا، قصہ بڑا مشہور ہے، اور کہا تھا دونوں بچے برابر ہیں، کوئی جیتا نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کربلا کے میدان میں جب بھائی حسین مشتبہ کی تحریر آئی ہوگی نا بھائی حسین کے سامنے، مدینہ کا رخ کیا ہوگا، مولا حسن کو سلام کیا ہوگا، پکار کر کہا ہوگا، بھیا آپ بڑے تھے نا، آخر جیت گئے تحریر۔ آج رکو بنا، آج رکو بنا، جاؤ قاسم تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں، بھیا کا حکم آ گیا، اب ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ قاسم تیار ہوئے، ام فروا نے آقا حسن مشتبہ کا امامہ ولا کر دیا، میرے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا۔ اب جملہ سنو گے، قاسم اتنا چھوٹا تھا گھوڑے پر خود سے سوار نہیں ہو سکتا تھا، میرے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قاسم کو گھوڑے کی پشت پہ۔ قاسم گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے، عمر سعد نے حضرت شامی سے کہا کہ جائے ہاشمی شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے، بڑا بہادر تھا حضرت شامی، ہنسنے لگا، اس چھوٹے سے بچے کے لیے مجھ جیسے بہادر کو بھیج رہا ہے؟ میں وہ مختصر کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس کے لیے میرا ایک بیٹا کافی ہے۔ حضرت شامی کا ایک بیٹا آیا، وہ بھی بڑا جنگجو تھا، مولا حسین دیکھ رہے تھے، فضا کو پکار کر کہا، فضا جا کے ام فروا سے کہو دعا کرے، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا ضرور قبول ہو۔ ایک کے بعد ایک حضرت شامی کے چار بیٹوں کو جہنم واصل کیا، جب چاروں کے چار بیٹے مر گئے، یہ جنون سے پاگل ہو گیا، تلوار کو کھینچتا ہوا آیا، اور اب جو تلوار کو کھینچتا ہوا آیا، ایک مرتبہ حسن مشتبہ کے بیٹے نے اس حضرت شامی کو بھی جہنم واصل کیا، اور اب جب جہنم واصل کیا، عمر سعد نے کہا تم نے دیکھ لیا، یہ علی کی کچھار کا شیر ہے، یہ حسین کی کچھار کا شیر ہے، اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، 30,000 کا لشکر 13 سال کا قاسم۔ کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تلواریں چلی، اور ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کربلا کی زمین پر آیا، ہر شہید کربلا کی زمین پر گرتا تھا، مولا حسین کو پکارتا تھا. میں نے ایک جملہ ایک بزرگوار عالم دین سے سنا، کسی مختل میں نہیں پڑھا، لیکن قیامت کا جملہ ہے، مجھے معاف کر دینا، جو اولاد والے ہو وہ اس کو سمجھو گے، جو مائیں بیٹھی ہیں وہ اس جملے کو سمجھیں گی. ہر شہید نے جب زمین کربلا پر گرا آقا حسین کو پکارا، یہ اکیلا شہید تھا. جب گھوڑے سے گرا ایک مرتبہ پکار کر کہا اما قاسم زمین پر گرا. قاسم زمین پر گر گیا، آقا ہمارا آخری سلام قبول کریں. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جتنا رفتار سے میرا مولا حسین قاسم کے زنانے پہنچا، کسی اور شہید کے زنانے نہ پہنچا. لیکن عجیب منظر ہوا، ایک طرف سے میرے مولا حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھا، ایک طرف سے مولا عباس نے گھوڑے کو آگے بڑھا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. ایک جملہ امام زمانہ سے منسوب ہے، میرا مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کے دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بہت. بس میرے آخری جملے آپ نے گریا کیا، خدا نے آنسوؤں کو قبول کرے، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، نہ میں حسین کے علاوہ کوئی غم تمہیں نہ دے. مولا حسین قاسم کے زرانے پہنچے، قاسم پکارتا رہا اے اما چچا جان مدد کو آئیے، چچا جان مدد کو آئیے. بس ایک جملہ میرے مولا حسین نے قاسم کے زرانے پہنچ کر کہا، عجیب جملہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، عجیب جملہ کہا. جب قاسم کے زرانے پہنچے نا، ہاتھ جوڑ کر کہتے قاسم بیٹا مجھے معاف کر دینا، تیرے چچا کو پہنچنے میں بہت دیر ہوئی، واہ حسینہ ماتم حسینہ.